الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد وقال تبارك وتعالى في سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وقال جل وعلا في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال عز وجل في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله عن الحارث الأشعري رضي الله عنه وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أجمعين في نشيد في غزوة الأحزاب نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا رواه الإمام البخاري رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین آپ کے علم میں ہے کہ مجھے اس وقت ایک نہایت اہم موضوع پر آپ سے خطاب کرنا ہے یعنی ہماری قومی اور دینی ذمہ داریاں موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اور کچھ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ ایک درسگاہ ہے تعلیم گاہ ہے اور خود میں بھی بنیادی طور پر ایک مدرس ہوں میری بہترین مساعی درس قرآن کے سلسلے میں صرف ہو رہی ہیں لہذا میں اپنی آج کی گفتگو کا انداز بالکل ایک درس کا رکھنا چاہتا ہوں دھواں دھار تقریر پرجوش انداز خطابت سے میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے آپ کو بچائے رکھوں اور گنتی کر کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس انداز سے رکھوں کہ آپ بھی ان کو گن کر اپنے حافظے میں محفوظ کر سکیں تاکہ ان کے بارے میں مزید غور و فکر کے لیے بھی آپ کو سہولت حاصل ہو سکے میں نے آخری پارے کی چار سورتوں سے کچھ آیات کی اس وقت تلاوت کی ہے ایک تو پوری سورت ہے سورت العصر جو تین آیات پر مشتمل ہے وہ میں نے پوری پڑھی اور تین سورتوں میں سے ایک ایک آیت میں نے تلاوت کی. جن حضرات کو قرآن مجید سے کچھ ذہنی مناسبت اور شغف ہے انہوں نے یہ نوٹ کر لیا ہوگا کہ ان چاروں مقامات میں قدر مشترک لفظ انسان ہے. انسان کے بارے میں کچھ بڑے بنیادی حقائق ہیں جو ان چار سورتوں میں آئے. سورہ بلد اس میں جو بات سامنے آئی, اب چونکہ یہ درس قرآن کی اس وقت محفل نہیں ہے ورنہ میں پوری تفصیل سے عرض کرتا کہ پہلے تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں کھانی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اس وقت میں ان قسموں کے مفہوم اور اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, صرف یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ قسمیں کس بات پر کھائیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت اور مشقت ہی میں پیدا کیا. محنت اور مشقت, مسلسل کوشش, جد و جہد, یہ ہر انسان کا مقدم ہے. نوعیت کا فرق تو ہو جاتا ہے, کسی کی جسمانی مشقت زیادہ ہے, کسی کی ذہنی مشقت زیادہ ہے. کوئی قلم سے محنت کر رہا ہے, کوئی ہاتھ سے محنت کر رہا ہے, کوئی بیٹھ کر پلاننگ کر رہا ہے, غور و فکر کر رہا ہے, سوچ وچار کر رہا ہے, لیکن یہ کہ محنت اور مشقت سے کسی انسان کو نفر نہیں. ہر انسان محنت اور مشقت میں ہے, اور اللہ نے فرمایا ہم نے پیدا ہی کیا ہے محنت اور مشقت. سورہ انشقاق میں قیامت کے کچھ حالات کا ذکر کر کے فرمایا گیا یا ایھا الانسان, اے انسان, انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, تیرا یہ لازمی مقدر ہے کہ تو مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے ایک دن اپنے رب کے حضور میں بھی کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دہی کرنی ہوگی. یعنی مشقت تو حیوانات بھی کرتے ہیں. بیل ہے, اسے آپ نے جوتا ہوا ہے کوہو میں, اونٹ ہے, اس سے آپ باربرداری کا کام لے رہے ہیں, اور مختلف حیوانات سے آپ مختلف کام لے رہے ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں انسان کا معاملہ دو چند ہے. کہ حیوانات کی مشقت بس اسی زندگی کی ہے, اس کے بعد کوئی جواب دہی نہیں, کوئی باس پرس نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ مشقت بھی جھیلو, یہ ساری تکالیف بھی برداشت کرو, اور پھر ایک دن تمہیں اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا جواب دہی کے لیے کہ تم کیا کر کے لائے ہو. تمہیں ہم نے جو ذمہ داریاں سونپی تھی ان کو تم نے ادا کیا یا نہیں کیا, جو راستہ تمہیں بتایا تھا اس پر چلے یا غلط راستوں پر بھٹک گئے, اس کی جواب دہی بھی کرنی. گویا کہ انسان کا معاملہ اس مشقت اور محنت کے اعتبار سے حیوانات سے گھومنا ہو. تیسرے سورۃ التین, اس میں بھی بالکل سورہ بلد کی طرح پہلے تین آیات قسموں پر مشتمل ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, میں پھر عرض کروں گا کہ ان قسموں کے بارے میں سب کچھ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے. یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ کس چیز پر قسم کھائی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان مسجود ملائک ہے, انسان خلافت ارضی سے سرفراز فرمایا گیا, وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے. تو یہ مقام اور مرتبہ اب اس کو جوڑ لیجئے, وہ جو اردو کا ایک بڑا پیارا مصرعہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. حیوانات کا وہ مقام نہیں ہے, لہذا ان کے لیے وہ مشقت نہیں ہے, صرف اکیلی مشقت ہے اس دنیا کی. انسان کو چونکہ خلافت سے سرفراز فرمایا گیا, انسان کو چونکہ احسن تقویم میں پیدا کیا گیا, انسان کو چونکہ مسجود ملائک بنایا گیا, انسان کو چونکہ اللہ نے خلافت سے سرفراز فرمایا, لہذا اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی کٹھن ہیں, اس کی ریسپانسبلٹیز جو ہے بہت بھاری ہیں, اس کا محاسبہ بھی بہت سخت ہوگا. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل, مرتبے اور مقام کے اعتبار ہی سے ذمہ داری اور مسئولیت ہوتی ہے. آخری سورۃ العصر جو ہے وہ گویا کہ ان تین آیتوں کا نچوڑ ہے، حاصل ہے کہ اگر انسان اپنے اس مقام اور مرتبے کے مطابق طرز عمل اختیار نہیں کرتا تو والعصر ان الانسان لفی خسر، تو زمانے کی قسم ہے انسان سے بڑھ کر خسارے میں اور کوئی نہیں ہوگا، انسان سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کسی کا مقدر نہیں بنے گی. الانسان میں الف لام ہے، الانسان جو ماہرین ہیں عربی گرامر کے اہل نحو وہ بتاتے ہیں کہ یا لام حصر ہے یا لام جنس ہے، یعنی کل کے کل نوع انسانیت تمام انسان. اور خسرن میں یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے، نکرہ بنانے کے لیے، اور ایک گرامر کا قاعدہ عربی زبان کا کہ یہ تنکیر بھی تفخیم کے لیے آتی ہے، کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے کہ خسارہ بھی چھوٹا نہیں بہت بڑا خسارہ. زمانے کی قسم ہے تمام انسان بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوں گے، سوائے ان کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. میں نے کل کے اپنے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے جو بھی یہ دین کی خدمت کا ایک حقیر سا کام، وہ حقیر میری نسبت سے ہے، دین کی نسبت سے وہ بہت عظیم کام ہے، میری نسبت سے حقیر ہے. جو بھی کام میں نے شروع کیا تھا اس کا آغاز میں نے کیا مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب سے، جس کا پہلا سبق یہی سورۃ العصر پر مشتمل ہے. بہرحال ان چاروں جو بھی میں نے آیات اس وقت تین اور تین چھ آیات آپ کو سنائی، ان کا اصل حاصل کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہم پر بہت بڑی ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ہم اللہ کے ہاں بہت بڑی مسئولیت، بڑی اکاؤنٹیبلٹی، بڑی رسپانسبلٹی جو ہے اس کے لیے اللہ کے حضور میں ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور جواب دہی کرنی ہوگی. چنانچہ میں آج انہی ذمہ داریوں کے بارے میں جو بھی میری سمجھ میں آیا ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جن کو یہ بات صحیح معلوم ہو کہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا کرنے کے بارے میں غور و فکر کریں. اس زمن میں تمہیدی طور پر ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انسانوں پر ذمہ داریاں بنیادی طور پر دو قسم کی ہیں. ایک ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جن کے لیے زوردار تحریک ہمارے اپنے اندر موجود ہے، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تقاضا ہمارے اندر سے ابھرتا ہے. اس کے لیے کسی واعظ کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ضرورت نہیں، یاد دہانی کی ضرورت نہیں. مثلا پیٹ ہر ایک کو لگا ہوا ہے، کھانے کو مانگتا ہے، ہر شخص محنت کرے گا، کوئی آٹھ گھنٹے اینٹیں ڈھو رہا ہے، کوئی آٹھ گھنٹے کسی چلا رہا ہے، کوئی جون کی گرمی کے اندر جو ہے کہیں فصل کاٹ رہا ہے، شدید حبس کے عالم میں فصل کاٹنا کا آسان کام نہیں ہے، کوئی کسی اور نوع کی مشقت میں ہے، کوئی کسی اور نوع کے کام کر رہا ہے. اور کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ واعظ کی ضرورت محسوس ہوئی ہو کہ کام ضرور کرو، ہر شخص کرتا ہے، کیوں کہ پیٹ لگا ہوا ہے جو کھانے کو مانگتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اندر ایک جذبہ ہے، شہوت کا جذبہ، جنسی جذبہ. ایک خاص عمر کو جو انسان بھی پہنچ جائے گا اس کے اندر شادی کا تقاضا خود بخود پیدا ہو جائے گا، وہ شادی کرے گا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کا بوجھ ہے. اپنا تنہا پیٹ پال لینا بھی اس دور میں آسان نہیں، کجا یہ کہ پورے خاندان کی پرورش کا بوجھ آپ کے ذمہ آتا ہے. لیکن یہ کہ پھر بھی انسان کرتا ہے، شادی کرتا ہے، ہر شخص گھر آباد کرتا ہے، ہر لڑکی کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، ہر لڑکی کی بھی ضرورت ہے کہ اس کی شادی ہو، اس کے لیے کہیں واعظ کہنے کی ضرورت نہیں کہ شادیاں کرو، شادی خود کرتا ہے انسان، اس لیے کہ اس کا تقاضا اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے استراحت، کوئی جگہ ایسی جہاں آرام کر سکے انسان، کوئی رین بسیرا، کوئی چھت اوپر ہو جو اسے موسم کے اثرات سے بچا سکے، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے. ہر شخص سوچتا ہے کہ میں مکان بناؤں اپنی اپنی استعداد کے مطابق، کوئی جھونپڑی بنائے گا، کوئی کچا مکان بنائے گا، کوئی پکا مکان بنائے گا، کوئی حویلی بنائے گا، کوئی محل بنائے گا، کوئی باغ ہائی لینڈ جو ہے کراچی کا وہاں جا کر کوئی شاندار ویلا بنائے گا، لیکن یہ کہ ہر شخص کی ضرورت ہے کہ وہ مکان بنائے، کوئی نہ کوئی رین بسیرا اس کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تقاضا ہر انسان کے اندر ہے، اور ہر انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت مشقت۔ میں تو کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں تو لرزہ طاری ہوتا ہے واقعتاً۔ ایک مرتبہ آپ کو بھی یاد ہوگا، ہمارے ہاں کیروسین آئل کی بڑی شارٹیج ہو گئی تھی، مٹی کا تیل نہیں ملتا تھا، لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی تھی۔ لاہور میں نے دیکھا ہے کہ کوئی برقع پوش عورت بچے کو گود میں لیے ہوئے، ایک اور بچے کی انگلی پکڑے ہوئے، اور وہ تیل کی بوتل ہاتھ میں لے کر دو دو تین تین گھنٹے کھڑی رہتی تھی تیل حاصل۔ یہ کون اس سے کہہ رہا ہے کہ مشقت جھیل؟ کسی نے نہیں کہا، یہ مشقت وہ خود جھیل رہی ہے اس لیے کہ اس کا تقاضا اس کے اندر ہے۔ کسی اور خاتون کا تصور کیجئے جو اپنے کسی بیمار بچے کو کندھے سے لگائے ہوئے کسی ڈاکٹر کے کلینک میں تین تین چار چار گھنٹے کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے، دوا کی شیشی ہاتھ میں ہے، ایک بچہ کندھے پر ہے، دوسرا بچہ رو رہا ہے، اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ غریب اس بچے کی دوا کے لیے گھر کا برتن بیچ کر پیسے لے کر آئی، لیکن یہ ساری مشقت وہ کیوں جھیل رہی ہے؟ کیا کسی نے واس کہا اسے؟ وہ مانتا ہے جو اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے، اللہ نے وہ تقاضا اس کے اندر پیدا کر دیا ہے، وہ ماں کی مانتا جو ہے وہ اسے مجبور کرتی ہے، وہ راتوں کو جاگ رہی ہے، کئی کئی دن گزر گئے ہیں کہ اس کی آنکھ نہیں لگی بچے کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو یہ مشقت انسان کیوں جھیل رہا ہے؟ یہ ساری مشقت انسان جھیلتا ہے اس لیے کہ اس کا تقاضا انسان کے اندر ہے۔ اب یہی بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ بارود جب ہمارے اندر ہے تو کوئی مداری کسی وقت ذرا نعرہ لگا دے روٹی کپڑا اور مکان، تو معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے اندر ہے نا موجود، لوگ اس کے اوپر دیوانہ ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس کے لیے کسی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو انسان محسوس کرتا ہے کہ میری ضروریات ہیں، اس کا تقاضا میرے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جو کچھ ہوا تھا وہ علامہ اقبال کے اس شعر کے کا مصداق بن کر رہ گیا تھا کہ کیا امام آنے سیاست اور کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں، تو وہ ہوں جو تھی پوری قوم کو اس نے دیوانہ کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا؟ وجہ کیا ہے کہ یہ ہے اندر، تقاضا موجود ہے۔ بہرحال یہ تین تقاضے وہ ہیں کہ جن کے لیے کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں، واعظ کی ضرورت نہیں، نصیحت کی ضرورت نہیں، یہ تو ہر انسان کے اپنے اندر ہیں، اس کے حیوانی تقاضے ہیں، اس کے جبلی تقاضے ہیں جو اسے لازماً پورے کر دیں۔ اب تین ہی تقاضے وہ ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ حیوانی جبلت سے نہیں ہے، اینیمل انسٹنکٹ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق انسان کے شعور سے، سوچ سے، فکر سے، انسان کے خیالات اور نظریات سے۔ وہ تین تقاضے کون سے ہیں؟ نمبر ایک وطن کی ذمہ داری، نمبر دو قوم کی طرف سے ذمہ داریاں، اور نمبر تین دین کی طرف سے ذمہ داری۔ ان تینوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کوئی ملک ہے، اس کی آزادی، اس کی عزت، اس کا وقار، جب تک کہ اس ملک کے رہنے والے اس کے لیے ایثار کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ ملک کے لیے قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ کم سے کم یہ کہ اپنی ذات پر ملک اور وطن کے مفاد کو مقدم نہیں رکھیں گے، تو وہ ملک آزاد نہیں رہ سکے گا، وہ دنیا میں باعزت نہیں رہے گا، اس کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ ویسے آج کل دنیا میں ایک اور معاملہ چلتا ہے، کچھ ملک بظاہر آزاد ہوتے ہیں، حقیقتاً آزاد نہیں ہوتے، وہ کسی سپر پاور کے چھتری کے نیچے آ کر بیٹھ کر آزاد ہو تو وہ آزادی نہیں ہے، وہ تو وہ سپر پاور انہیں رکھے ہوئے۔ آزادی جس کا نام ہے واقعتاً خود اختیاری، استقلال، کہ ان کی پالیسیز انہی کے ہاں بنتی ہیں، اس کے فیصلے وہیں طے پاتے ہیں، ان کی صلح ہو تو اپنے فیصلے سے ہو اور ان کی جنگ ہو تو اپنے اختیار سے ہو، یہ آزادی ہے اصل میں کہ جس کا نام حقیقتاً آزادی ہوگا، اور یہ آزادی جو ہے دنیا میں بغیر قربانیوں کے، بغیر محنت کے، بغیر ایثار کے، جب تک کہ کسی ملک کے رہنے والوں کے اندر، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ کنٹری بیفور سیلف، ذات سے پہلے وطن کے مفادات کو مقدم رکھنے کا مادہ نہیں ہوگا تو وہ قوم اپنی عزت اپنی آزادی برقرار نہیں رکھ سکتی. اسی طریقے سے جس قوم کے افراد میں یہ مادہ نہ ہو کہ وہ قومی مفادات کو ذاتی مفادات سے بالا تر رکھے اور مقدم رکھے وہ قوم ذلیل ہو جائے گی, رسوا ہو جائے گی, اس کی عزت نہیں رہے گی. جیسے کہ مولانا حالی کا بڑا سادہ سا شعر ہے کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی. قوموں کی عزت, قوموں کا وقار, قوموں کا دنیا کے اندر جو ہے ان کی حیثیت, یہ اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جبکہ قوم کے افراد میں, وہ جو اقبال نے کہا ہے بہت پیارا شعر ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو قوم کے افراد کے اندر اگر یہ مادہ نہیں ہے تو قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی. اسی طرح دین, کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی مذہب ہو, جو اس کے نام لیوا ہیں, جو اپنے آپ کو اس مذہب سے منسوب کرتے ہیں, اگر وہ اپنے اس دین اور مذہب کے لیے محنت نہ کر سکیں, مشقت نہ کر سکیں, قربانیاں نہ دے سکیں, ایثار نہ کر سکیں, تو وہ دین رسوا ہو جائے گا, ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہ تین چیزیں جو ہیں بالکل دو اور دو چار کی طرح صحیح ہیں. وہ جو حالی نے کہا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جذر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے, یہ کیوں ہوا تھا. اور پھر جو حالی نے مناجات کہی ہے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, مسدس کے آخر میں اس کے ابتدائی اشعار کیا ہے کہ اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. تو اور طلب بات یہ ہے کہ وہ دین, اسے شان اور عظمت کیسے حاصل ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی قربانیاں, محنتیں, مشقتیں, انہوں نے اپنا خون دیا تھا, اپنی جانیں قربان کی تھی. حضور کا بھی خون, وہ مبارک خون جو ہے طائف کی سرزمین میں جذب ہوا تھا کہ نہیں؟ حضور کا خون احد کے دامن میں جذب ہوا کہ نہیں؟ حضور نے اپنے خون سے آبیاری کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جانیں دے دی, پروانہ وار وہ نچھاور ہو گئے دین پر, تب کہیں جا کر دین کو سربلندی نصیب ہوئی. اور اب ہم نے اگر دین کے لیے محنت, مشقت, قربانی, ایثار چھوڑ دی تو دین رسوا ہو گیا, ذلیل ہو گیا, سرنگون ہو گیا. اس کو اقبال نے بھی کہا ہے بانگ درا کے آخری حصے کی نظموں میں سے ہے کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا, قبضے سے امت بیچاری کے, دین بھی گیا دنیا بھی. کیوں گئی دنیا؟ گئی قوم اور وطن جو ہے ہمارے وہ ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے. ویسے تو یہ کہ جس وقت اقبال نے وہ اشعار کہے تھے اور حالی نے جب مسدس لکھی تھی, یہ دور ہمارا بہت ہی پستی کا دور تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد پورا عالم اسلام مغربی اقوام کا براہ راست محکوم ہو گیا تھا, یورپی اقوام نے حصے بکھرے کر لیے تھے, یہ انگریزوں کا ہے, یہ فرانسیسیوں کا ہے, یہ اطالویوں کا ہے, یہ ولندیزیوں کا ہے, ہر جگہ پر پورا عالم اسلام. صرف یہ کہ کہیں کہیں کوئی تھوڑا سا رقبہ, وہ بھی نجد کا علاقہ رہ گیا تھا, وہ اس لیے کہ وہاں اس وقت تک تیل نہیں تھا. اگر تیل ہوتا اس وقت تو سب سے بڑی غلامی اسی کے حصے میں آتی, تیل نکلا نہیں تھا ابھی, اس لیے اس ریگزار میں جا کر کسی کو خامخواہ کاہے کو سر پھوڑنا تھا اپنا, ورنہ یہ کہ پورا عالم اسلام جو ہے وہ یورپ کے زیر نبی آ گیا تھا. اس وقت اگرچہ الحمدللہ کہ وہ صورت حال کچھ بدل چکی ہے, براہ راست غلامی کا جو ہمارا توق تھا وہ گردنوں سے اکثر و بیشتر ملکوں کی گردنوں سے اتر چکا ہے, لیکن اگر غور کریں گے تو ابھی وہ پوری آزادی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں آئی. تہذیبی طور پر ہم غلام, ثقافتی طور پر ہم غلام, ذہنی طور پر ہم غلام, علمی طور پر ہم غلام, ٹیکنیکل اعتبار سے ہم غلام. ہمارے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کی صلح از خود نہیں ہوتی, کسی اشارے پر ہوتی ہے, جنگ از خود نہیں ہوتی, کہیں سے اجازت لے کر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اس کی ایک بہت بڑی نمایاں مثال آ گئی تھی کہ عراق کے ریئیکٹرز کروڑ ہاں ارب ہاں ارب اس کے اندر ڈالر کھپا ہوا، اسرائیل کے جیٹ آئے اور ان کو تباہ کر کے چلے گئے. انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا کہ بھری دنیا میں ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے کیا کیا. اور کیا اس کے بعد کوئی پوچھ سکا؟ کوئی مسلمان ملک پوچھ سکا؟ کسی نے ذرا سا احتجاج بھی کیا؟ احتجاج کیسے کریں وہ مسلمان ممالک جو امریکہ کے زیر سایہ ہیں؟ وہ احتجاج کیسے کریں؟ ان کے لیے تو احتجاج کرنے کا سوال نہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکہ کی حکومت سے اجازت لیے بغیر انہوں نے وہ کام کیا ہو، اس لیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اسرائیلیوں کی. اگر ایک مہینے کے لیے امریکہ جو اپنا ہاتھ ہٹا لے تو اسرائیل کا وجود نہ رہے گا، اس کا کوئی بچہ جو ہے نہیں بچے گا. اس کا تو وجود ہی امریکہ کے سہارے ہے، وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر وہ کام کر ہی نہیں سکتا. لیکن اس سے زیادہ کیجیے کہ بحیثیت امت ہمارا اس وقت کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا ہماری حیثیت ہے؟ یہ ہے اصل میں وہ بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تین فرائض، قومی، وطنی اور دینی، ان ذمہ داریوں کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ سپر پاور کے ایک توازن کے اندر ایک نام نہاد قسم کی آزادی ہماری رہے، لیکن یہ کہ جس چیز کا نام ہے حقیقتاً آزادی وہ نہیں رہے گی، جس چیز کا نام ہے واقعتاً عزت اور وقار وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا، اور ہمارے دین کے لیے بھی سربلندی کا کوئی امکان نہیں. اب اگلی بات، ہم لوگ بہت خوش قسمت قوم تھے، میں یہ تھے کہہ رہا ہوں، ہے کا معاملہ ذرا مشکوک ہے، ابھی میں وضاحت کروں گا. ہم مسلمانوں نے پاکستان دنیا کی خوش قسمت ترین قوم تھے جس اعتبار سے کہ ہمارے لیے وطن، قوم اور دین یہ تینوں چیزیں یکجا ہو گئی تھی کہ ہمارے وطن کی بنیاد بھی سوائے دین کی اور کوئی نہیں، ہماری قومیت کی بنیاد بھی سوائے دین کی اور کوئی نہیں. ہمارا دین تو ہمارا دین ہے ہی، یعنی یہ کہ ہم ایک تیر سے تین شکار کر سکتے تھے. اگر یہاں دین کو مستحکم کر لیتے، ہمارا وطن بھی، اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا استحکام، یہاں کے رہنے والوں کے اندر جوش اور جذبہ جہاد، وطن کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ اتنا ہوتا کہ کوئی کبھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکتا. ہمیں قومی طور پر بھی یکجہتی، اتحاد، ایک ہم آہنگی، جذباتی اور فکری اور مقصد کی ہم آہنگی اتنی پیدا ہو چکی ہوتی کہ اس قوم کے اندر کہیں کوئی انتشار یا رکھنا نہ ہوتا، اور دین بھی ہمارا سربلند ہوتا. گویا کہ ہم ایک کام کر کے تین نتیجے حاصل کر سکتے تھے کہ صرف دین کو مستحکم کر لیتے تو وطن بھی مستحکم، قومیت کے لیے بھی استحکام، اور دین کے لیے بھی سربلندی. اس کا میں کہا کرتا ہوں کہ کبھی تقابل کیا کیجئے ہندوستانی مسلمان کی حالت سے. ہندوستانی مسلمان کا بھی ایک وطن ہے نا ہندوستان، کوئی گھروندا اس کا ہے غریب کا، وہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں. اگر وہاں کوئی مسلمان کسی حیثیت اور مرتبے کو پہنچتا ہے تو وہ بھی ہاتھ اٹھا کر ڈالنا حلف اٹھاتا ہے کہ نہیں ہندوستان کے ساتھ وفاداری کا. ایک طرف وطن کا تقاضا ہے، دوسری طرف اس کا دل جو ہے وہ اسلام کے رشتے کی وجہ سے اگر کہیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں پاکستان کے لیے. وہ راتوں کو دعا کرے گا تو پاکستان کے استحکام کے لیے کرے گا. مطلب یہ ہوا کہ وہ دو متضاد تقاضوں کے اندر آ گیا ہے کہ اس کا وطن کا تقاضا تو کچھ اور ہے اور اس کے دین کا تقاضا کچھ اور ہے، اس کا ملی تقاضا کچھ اور ہے. اس کے ملی تقاضے کے اعتبار سے وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ ہندو اور میں ایک قوم ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے پاکستانی مسلمان اور میں ایک قوم ہے، پٹھان مسلمان، افغانستان کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان ایک قوم ہے. اسی طریقے سے موریتانیا کا مسلمان یا ملائیشیا کا مسلمان اور ہندوستان کا مسلمان وہ ایک قوم ہے. مطلب یہ کہ اس کی قومیت کا تصور اور، اس کے وطن کا تقاضا اور، اس کے دین کا تقاضا اور، تو کس قدر متضاد تقاضے اس کے اوپر آ گئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم انتہائی خوش قسمت لوگ کہ ہمارا دین بھی، ہمارا وطن بھی، ہماری قومیت بھی، یہ سب در حقیقت ایک وحدت ہے. پہلی بات یہ جان لیجئے اگر کہ اس کا اس وقت موقع نہیں ہے، میں اس پر مفصل تقریریں کرتا رہا ہوں اور بار ایسوسیشن میں عام طور پر میں ان مضامین کو چھیڑا کرتا ہوں، یہ موقع نہیں ہے. میں پوری طرح تجزیہ کر کے ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بنیاد سوائے دین و مذہب کے کوئی نہیں. یہ قائم بھی ہوا ہے تو دین و مذہب کی بنیاد پر، اور قائم رہے گا تو دین و مذہب کی بنیاد پر، اور اگر یہاں دین و مذہب صحیح نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. یہ بالکل دو اور دو چار طرح کی بات ہے. اس میں جو مختلف نظریات آتے رہتے ہیں، کبھی طالبانہ صاحب نے کچھ فرما دیا کہ یہ سیاسی تحریک تھی، کبھی شوکت حیات خان صاحب نے فرما دیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ تو صرف کچھ چھوکروں نے ایک نعرہ ایجاد کر لیا تھا. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. کبھی سہروردی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے قیام کا اصل معاملہ جو ہے وہ معاشی تھا. کبھی نور الامین صاحب کا بھی آ گیا تھا انٹرویو کہ اصل مسئلہ معاشی تھا. لیکن میں پورے شرح و بس کے ساتھ ان تمام باتوں کا تفصیل کے ساتھ جواب دے سکتا ہوں اور یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد نہ معاشی تھی، نہ سیاسی تھی، نہ کسی اور اعتبار سے نسل یا لسان کی بنیاد پر تھی، صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر. اور دوسرے یہ کہ اس کے استحکام کے لیے بھی کوئی اور چیز ہمارے پاس نہیں ہے سوائے دین اور مذہب. علامہ اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے. یہ چیز جو ہے کہ اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، یہ شاید دنیا کے کسی اور مسلمان ملک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اتنا صحیح نہ ہو جتنا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے صحیح. کہ ہمارے تو وطن کی بنیاد اس سوائے دین و مذہب کے اور کوئی نہیں. جغرافیہ اس کی بنیاد نہیں. ذرا اندازہ کیجئے کہ بر صغیر کو کس طریقے سے آرٹیفیشلی تقسیم کیا گیا. یہ پنجاب کی تقسیم کو فطری تقسیم تھی؟ بنگال کی تقسیم جغرافیہ کے اعتبار سے کوئی فطری تقسیم تھی؟ جغرافیہ کے اعتبار سے آرٹیفیشل تقسیم جو کی گئی. دریاؤں کو کاٹ دیا گیا اور دریاؤں جیسے جو ہے لنک کینالز ہمیں بنانی پڑی. کسی اعتبار سے بھی یہ تقسیم جو ہے وہ فطری تقسیم نہیں، سوائے ایک دین اور مذہب کی بنیاد جیسی کوئی بنیاد نہیں. اور استحکام کے لیے کوئی اور فیکٹر ہمیں جو ہے دستیاب نہیں ہے سوائے دین کے استحکام کے، کہ اگر وہ مضبوط ہو جائے گا تو یہ یقیناً ناقابل تسخیر قلعہ بن جائے گا. لیکن اگر وہ یہاں نہ آ سکا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ ملک نہ اپنی آزادی قائم رکھ سکے گا، نہ یکجہتی برقرار رکھ سکے گا. ہمارے ہاں بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں. سندھ میں تقریباً بنگلہ دیش کی تحریک کے پیرلل متوازی تحریک جو ہے وہ اپنی جڑیں جما چکی. اس کے نتائج جو ہے کسی وقت اچانک سامنے آ جائیں گے. ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمیں جھنجھوڑ چکا ہے وہ معاملہ. جتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا سندھ میں اس کی کسی کو توقع نہیں تھی. اور پھر دوبارہ اگر کہیں ہو گیا تو پیر پگاڑا صاحب کا آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا کہ اگر دوبارہ یہ تحریک اٹھی تو یہ بہت خوفناک ہوگی. یہ اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا. تو یہ سندھ کے ایک محب وطن رہنما کا قول ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر کہیں دوبارہ یہ تحریک اٹھی تو بہت خوفناک. تو میرے کہنے کا مقصد اس وقت میں کچھ سیاسی تقریر کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ ہے کہ ہمارے ملک کے استحکام کا دار و مدار سوائے دین و مذہب کے اور کس چیز پر. اسی طرح ہماری قومیت جو ہے قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم تو قوم رسول ہاشمی ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور ہمارا دین تو اسلام ہے ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم یہاں دین کو مستحکم کریں، مضبوط کریں، اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا کریں. تو یہ دونوں ذمہ داریاں از خود ادا ہو جائیں گی، یہ دونوں نتیجے از خود حاصل ہو جائیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ دین کا کام ہم یہاں نہ کر سکے تو پھر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں بھی مزمحل ہو کر رہیں گی. میں پھر وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں مولانا حالی کا کہ تن آسانیاں چاہے اور آبرو بھی وہ قوم آج. اب تیسری بات پر میں آ رہا ہوں، وہ دینی ذمہ داریاں میری اور آپ کی کیا ہیں از روئے قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی تین کا حصہ آئے گا. یہ ذرا تین بار بار آ رہا ہے، یاد کر لیجئے. تین ذمہ داریاں، تین بوجھ وہ تھے کہ جن کا ہمارے نفس کے اندر زوردار تقاضا ہے، روٹی کپڑا اور مکان. تین وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری فکر اور شعور اور سوچ سے، وطن، قوم اور دین. ہمارے لیے یہ تینوں مل کر ایک وحدت بن گئے ہیں.
وہ ہم نے میں نے کہا تھا کہ بن گئے تھے اور اب نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ہم نے 37 برس جو کوتاہی کی ہے دین کے بارے میں، اس کی ایک سزا تو ہم بھگت چکے آج سے 13 سال قبل، کہ وہ پاکستان تو اب نہیں ہے کہ جو قائم ہوا تھا، پاکستان دیٹ واز، قائد اعظم نے جو ملک قائم کیا تھا وہ آج موجود نہیں، اب اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے، آبادی کے لحاظ سے وہ حصہ بڑا تھا، تو جزو اعظم ختم ہو چکا ہے، یہ جزو اصغر ہے، چھوٹا ہے، کہ جس کو اب ہم پاکستان کہہ رہے ہیں، اور اس وقت جو شکست ہمیں ہوئی وہ سیاسی شکست تھی یا فوجی شکست تھی، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، یہ تو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے نا کہ ویدر اٹ واز اے ملٹری ڈیفیٹ اور اے پولیٹیکل ڈیفیٹ، لیکن دنیا کے سامنے تو پاکستان کی شکست ہے، سیاست دان تھے تو پاکستان کے تھے اور فوج تھی تو پاکستان کی تھی، 2 لاکھ پاکستان ہوا ہے، 1 لاکھ پاکستانی کڑیل جوان بھیڑوں بکریوں کی طرح ہندوؤں کی قید میں گئے ہیں، پورے 1000 سال کی تاریخ، اس کے بارے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا دیا، اتنی بڑی شکست، وہ تو یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ کسی بھی غیور آدمی کے لیے رات کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے اگر ذرا بھی خیال آ جائے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا اور کتنی بڑی ذلت اور رسوائی کا معاملہ، برے صغیر پاک و ہند جہاں ہم نے 1000 برس حکومت کی وہاں ایسی ذلت آبے شکست کا سامنا ہوا، تو نیند اڑ جانی چاہیے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، انسان جو ہے وہ نسیان اور بھول کے دامن میں پناہ لے لیتا ہے ورنہ زندگی عجیبن ہو جائے، تو ایک تو ہمیں مل چکی، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں کوئی سینسیشن کریٹ نہیں کرنا چاہتا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میں کوئی سیاسی تقریر کرنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دوسری سزا بھی اگر ہمارا طرز عمل یہی رہا تو دور نہیں، اگر کہہ رہا ہوں، میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہمیں کتنی مہلت دیتا ہے، ہمیں یہاں اسلام کو بالفعل قائم کرنے کے لیے ابھی اللہ کی طرف سے مزید کتنی مہلت ملتی ہے، لیکن یہ میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ اگر یہاں اسلام نہ آیا اور ہم نے اپنی دینی ذمہ داریوں کے لیے کمر نہ کسی تو یہ ملک نہیں رہے گا، یہ نہیں کہ زمین نہیں رہے گی، زمین تو بنگلہ دیش کی بھی وہی ہے، مشرقی پاکستان والی زمین، وہ ملک نہیں رہے گا کہ جو اسلام کے نام پر اور اسلام کی بنیاد پر قائم ہوا تھا، لہذا اس کو میں نے کہا تھا کہ وہ بڑی خوش قسمتی کو ہم نے اپنی بدقسمتی بنا لیا کہ دین کو مستحکم کر لیتے تو دنیا بھی ہماری جو ہے مستحکم ہو جاتی، لیکن ہم نے دین ہی کی طرف سے جب اغماس برتا اور کوتاہی کی تو ہماری دنیا جو ہے اس کے اعتبار سے بھی ایک بہت بڑی شرمناک شکست ہمیں ہو چکی ہے، اور دوسرے کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، اب تو ہمارے صدر صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا کہ مشرق و مغرب دونوں طرف حالات تشویش انگیز ہیں، صورت حال جو ہے کس طریقے سے پرووک کر رہے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت ہی زیادہ ٹھنڈے پن کا ثبوت دے رہے ہیں، دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ بزدلی کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں اس موضوع پر حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت کی پالیسی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ سرحد کے دونوں طرف تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ روس اور اندرا گاندھی کا گٹھ جوڑ جو ہے اس کا تو مقصود یہی ہے کہ پاکستان کو حصے بکھرے کر کے اور اس کا جو اصل حیثیت ہے کوئی وہ ختم کر دیا، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اگر میرا اور آپ کا یہ ارادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کمر کس لیں اور عہد کریں کہ پروردگار جو کوتاہی ہوئی ہے اب تک اس کو معاف فرما دے، آئندہ میں عہد کرتا ہوں کہ اپنی بہترین مساعی، اپنی بہترین کوششیں، اپنی بہترین اوقات جو ہیں وہ تیرے دین کے لیے لگاؤں گا، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کیسے لگاؤں، اس کے ضمن میں بھی 3 کا ہنسا پھر ذہن میں لائیے، 3 بنیادی فرائض ہیں جو ہر مسلمان پر دین کی طرف سے عائد ہوتے ہیں، اور میں کوئی ثقیل یہاں اصطلاحات نہیں لانا چاہتا، سادہ ترین الفاظ میں بات کرنا چاہتا، سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود مسلمان بنیں، مسلمان کے معنی ہے مطیع فرمان، اللہ کا اور اس کے رسول کا فرما بردار، یہ مسلمان بننا جو ہے یہ جزوی طور پر نہیں کلی طور پر، اللہ کے تمام احکام برابر ہیں، اگر ہم نے یہ کیا کہ کوئی حکم تو سر آنکھوں پر کوئی حکم پاؤں تلے، یہ بہت بڑی ڈھٹائی بہت بڑی گستاخی ہے اللہ کے جناب میں جس پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا, اے ایمان والو اسلام میں آنا ہے تو پورے کے پورے آؤ, پورا وجود پوری شخصیت پوری زندگی اسلام میں دو. اور دوسری طرف ایک تو مثبت انداز ہوتا ہے نا بات کو کہنے کا, ایک منفی انداز ہوتا ہے. منفی انداز میں کیا بات فرمائی, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا, جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ اللہ کے کچھ احکام تو مان لیے کچھ نہیں مانے, کچھ احکام سر آنکھوں پر کچھ پاؤں تلے, وہ جان لے کہ اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. اب یہ ہے میرے نزدیک تو جواب بھی ہمیں مل گیا کہ ہم ذلیل کیوں ہیں, اس وقت دنیا میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے. وہ جو شاعر نے سوال کیا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں, تو جواب مل گیا کہ نہیں مل گیا کہ ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے ہیں. دین کے ایک حصے پر عمل ہو رہا ہے, نماز پڑھی جا رہی ہے, روزہ رکھا جا رہا ہے, لیکن سودی لین دین بھی ہو رہا ہے, فارورڈ ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہے, بیع و شرع کی حرام صورتیں جو ہیں اچھے اچھے حاجیوں نے اور نمازیوں نے اور ان لوگوں نے کہ جو ہر سال عمرہ کرتے ہیں انہوں نے بھی ان حرام صورتوں کو اختیار کیا ہوا ہے. نتیجہ تو وہ نکلنا ہی نکلنا ہے. میں ان کی بات نہیں کرتا جو نماز بھی نہیں پڑھتے, جو نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے ان کا معاملہ تو اور دور چلا گیا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرے کرتے ہیں. اگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ کاروبار میں سودی لین دین ہو رہا ہے, وہ چیز کہ جو حرام چیزوں میں سب سے بڑھ کر حرام, پورے قرآن میں کسی شے کی حرمت پر یہ انداز نہیں آیا کہ اگر باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے سوائے سود کے, لیکن وہ سودی لین دین ہو رہا ہے, کیا کریں مجبوری ہے, کاروبار اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ چیز وہ اصل سبب کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب میں. تو پہلا قدم تو یہ ہے کہ انسان اپنی جگہ پر طے کرے, توبہ کرے کہ پروردگار تیرے حکم پر چلوں گا, جو تیرے احکام ہیں سب کے سب سر آنکھوں پر سب کو مانوں گا, تیرے نبی کا جو فرمان ہے سر تسلیم خم ہے, اپنی پوری زندگی میں تیرے نبی کے اسوے کو اور تیرے نبی کی سنت کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مشعل راہ بناؤں گا. پہلا تو یہ قدم ہے, پہلی ذمہ داری یہ. دوسری ذمہ داری اسی کی دعوت دوسروں کو دو. حضور کا ہر امتی مبلغ ہونا چاہیے. یہ تبلیغ اور دین کی دعوت جو ہے یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے, مولویوں کا کام علماء کا کام, وہ آپ کی مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں, خطبے دیتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, نمازیں پڑھاتے ہیں, آپ کو حلال حرام کی باتیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے, لیکن تبلیغ کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف علماء کا کام نہیں ہے, دعوت دین کا جہاں تک تعلق ہے ہر امتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے ذمے ہے کہ پہنچاؤ عام کرو پھیلاؤ. بلغوا عنی ولو آیتن, پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ, میرا کوئی امتی بھی اس دعوت و تبلیغ کے کام سے محروم نہ رہے اس سعادت سے, اپنے آپ کو بری نہ سمجھ لے اس ذمہ داری سے. اگر میرا امتی ہے تو اس کے ذمے ہے کہ جو دین مجھ تک اللہ نے پہنچایا تھا میں نے تم تک پہنچا دیا, اب تمہارے ذمے ہے کہ پہنچاؤ ایک ایک فرد نوع بشر کو. یہ ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے اصطلاحات بہت ہیں, میں اس وقت چونکہ زیادہ بھاری اپنی تقریر کو نہیں کرنا چاہتا اصطلاحات اور بھاری بھرکم الفاظ سے, تو سادہ الفاظ میں چاہتا ہوں کہ بات سمجھ کر اٹھیں خدا کے لیے, تاکہ یہ کہ پھر انسان غور کرے سوچے کوئی عملی قدم اٹھانے کے بارے میں فیصلہ کر سکے. تو پہلی ذمہ داری خود مسلمان بننا, حقیقی اور عملی مسلمان. ویسے مسلمان ہیں, اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کر دیا, مسلمان والدین کے ہاں ہماری ولادت ہو گئی, یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ حضور کے نام لیواؤں میں ہمارا شمار ہے. لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اب حقیقتاً اور عملاً مسلمان بنو اور مسلمان بنو اپنی پوری زندگی میں اللہ کے تمام احکام اور حضور کی سنتوں کا اتباع کرتے ہیں. دوسری ذمہ داری اس کو عام کرو، پھیلاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کی دعوت دو. قدو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. کہیں بحث مباحثہ کرنا پڑے تو وہ بھی بہت اچھے انداز میں، اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ مخالفین کی سطح پر اتر آئیں، بلکہ یہ کہ اپنا اخلاقی وقار جو ہے وہ برقرار رکھیں. تیسری ذمہ داری جو ہے وہ سب سے کٹھن ہے، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دین چونکہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ مکمل نظام زندگی ہے. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اس کے ماننے والے ہیں وہ اسے قائم کریں، نافذ کریں، غالب کریں، وہ نظام قائم کریں کہ جس میں پورا دین کا نظام جو ہے برپا ہو جائے، وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہی نظام سیاسی ہو، وہی نظام معاشی ہو، وہی معاشرتی ویلیوز جو ہیں ان کو قائم کیا جائے. پوری کی پوری انسانی زندگی جو ہے، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، وہ اللہ کے دین کے تابع. اس کا نام ہے اقامت دین، اس کا نام ہے تکبیر رب. رب کی بڑائی کرو، کیا مانی؟ وہ نظام قائم کرو جس میں اللہ کو سپریم اتھارٹی مانا جائے اور پوری زندگی جو ہے اس کے تابع ہو. اسی کو کہا گیا غلبہ دین. تین مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا اور دین حق دے کر بھیجا، اس لیے کہ وہ ہمارے اس دین حق کو غالب کریں، نافذ کریں، قائم کریں. اسی کے لیے فرمایا گیا جب قتال کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تو سورہ انفال میں یہ آیت نازل ہوئی کہ مسلمانوں، پہلے تو تم صرف دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، اب تمہارا دور جو ہے، تمہاری جد و جہد قتال اور جنگ کے مرحلے میں آ گئی ہے، تو جان لو کہ اب یہ جنگ جاری رہے گی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اب یہ جنگ جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو. یہ ہے تیسری بڑی کٹھن ذمہ داری، پورے نظام کو دین کے قائم کرنا، نافذ کرنا، رائج کرنا، غالب کرنا، کہ پوری انسانی زندگی اللہ کے دین کے تابع ہو جائے. یہ اس لیے کٹھن ہے، یہ میں بتا دوں، کہ جو بھی کہیں نظام دنیا میں قائم ہوتا ہے، جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں کوئی دوسرا نظام آ نہیں سکتا. اسی لیے اس کے لیے لفظ انقلاب استعمال ہوتا ہے. مذہب جو ہے، مذہب تو سو بھی ایک جگہ رہ سکتے ہیں، لیکن دین دو بھی نہیں رہ سکتے، بات سمجھ لیجئے. اس لیے کہ مذہب تو ایک جزوی حقیقت ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں. ہندو اپنے طریقے پر کریں، مسلمان اپنے طریقے پر کریں، سکھ اپنے طریقے پر کریں. نظام انگریز کے زمانے میں کیا تھا؟ نظام انگریز کا تھا. قانون فوجداری کس کا؟ انگریز کا. قانون دیوانی کس کا؟ انگریز کا. باقی یہ کہ مسجدوں میں جاؤ، نمازیں پڑھو، تم مندروں میں جاؤ، پوجا پاٹھ کرو، پارسیوں کو اجازت تھی، تم جاؤ آگ کو پوج لو، ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں. بھی ہندوستان میں مذہب کتنے ہیں؟ بے شمار. اور آج بھی مسلمانوں کے مذہب میں انہوں نے کوئی دخل اندازی نہیں کی. آج تک کہیں انہوں نے کسی مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا. وہ تو جو ہنگامے ہوتے ہیں، فرقے وارانہ فسادات، اس میں کوئی مسجد بھی شہید ہو جائے وہ بات دوسری ہے، اس کے اسباب ہی دوسرے ہیں. لیکن یہ کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، جیسے انگریز کے دور میں ہمیں آزادی حاصل کی. لیکن نظام کس کا ہوگا؟ وہ اکثریت جو بھی طے کرے گی اس کے مطابق قانون بنے گا، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس وقت کس کا نظام تھا؟ انگریز کا. آج وہ کہتے ہیں کہ سیکولر نظام ہوگا، کہ ہم اپنی کثرت رائے سے جو چاہیں گے قانون بنا لیں گے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ مذہب تو سو بھی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں ایک جگہ پر، لیکن دین دو بھی نہیں رہ سکتے. کلی نظام تو ایک ہی ہوگا، اور وہی ہوگا جو غالب ہے، جو مغلوب ہو جائے گا وہ مذہب بن جائے گا. تو اسلام اصل میں مذہب نہیں، اسلام دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. جب وہ غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، جب مغلوب ہو جاتا ہے تو وہ دین نہیں رہتا، وہ مذہب بن جاتا ہے، جیسے انگریز کے زمانے میں تھا. اسی لیے جب کچھ مولویوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں بھی آئی تھی کہ ہمیں انگریز کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، انگریز نے ہمیں بڑی مذہبی آزادیاں دی ہوئی ہیں، تو علامہ اقبال نے کھپتی چست کی تھی کہ ملا تو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام کا آزاد ہے، اسلام کا صرف مذہبی حصہ جو ہے آزاد تھا، اسلام کا دین والا پہلو مغلوب تھا. چوری پر ہاتھ نہیں کر سکتا، زنا پر رجم نہیں کیا جا سکتا، شراب تم مت پیو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے. دور کی بات یاد دلا رہا ہوں کہ شراب تم مت پیو ہم تمہیں مجبور نہیں کرتے، لیکن شراب کے ہم ٹھیکے دیں گے، ایکسائز ڈیوٹی کمائیں گے. تمہارے ہوگا زنا جو ہے بہت بڑا جرم، ہم تو زنا بالجبر کو تو قابل دست اندازی یہ پولیس قرار دیں گے، بالجبر جہاں ہو. تاکہ زنا بالرضا ہے تو وہ ایک دیوانی مقدمہ ہے، لڑتے پھرو، لیکن وہ کوئی کوگنیزیبل آفینس نہیں تھا. مطلب یہ کہ دین والا معاملہ اسلام کا جو ہے اس کا سیاسی معاشی اور سود حرام تمہارے ہاں ہوگا، تم قرآن مجید کی آیت پڑھ لیا کرو اور ثواب لے لیا کرو، باقی ہمارا تو سارا نظام سود پر چلے گا، تھا کہ نہیں اور آج تک بھی ہے کہ نہیں. یہ ہے وہ بات جو سمجھنے کی ہے کہ مذہب کا اسلام کے یہ دونوں حصے ہیں، مذہب والا حصہ بھی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، عقائد، نکاح، طلاق، یہ سارے مذہب کے حصے، اور پھر وہ دین والا حصہ بھی ہے کہ اس کا اپنا سیاسی نظام، معاشی نظام، سود حرام، سٹہ حرام، چوہا حرام، یہ فارورڈ ٹریڈنگ جو ہے اس کی اکثر شکلیں حرام، اگر باغ کے اندر پھل نہیں آیا ہے تو ٹھیکہ دے دیا تو حرام، کمائی کھائی تو حرام. یہ ساری چیزیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک زمین کی بٹائی حرام، کھیت کی بٹائی حرام، یہ تو بات دوسرے فقہا کی رائے پر فتویٰ ہمارے ہاں ہے. ورنہ یہ کہ دو جو سب سے بڑے ائمہ ہیں ہمارے ہاں، کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سے سلسلہ شروع ہوا حدیث کا، موتا امام مالک ان پہلی کتاب، اور دوسری طرف جو ہیں سب سے بڑے جو جن کو اصحاب الرائے کہا گیا ہے ان میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، اور دونوں اس پر متفق ہیں کہ بٹائی حرام، مزارعت حرام، اس کی کوئی شکل جائز نہیں. یہ باتیں جو ہے اس وقت عجیب سی لگ رہی ہوں گی بعض حضرات کو، اصل میں فتویٰ ہمارے ہاں جو ہے فقہ حنفی کا وہ اس کے جواز کا ہے، لیکن وہ صاحبین کی رائے پر ہے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کی رائے پر، امام ابو حنیفہ کے نام پر، جن کے نام پر فقہ حنفی ہے، ان کے نزدیک یہ مطلقاً حرام ہے. ایبسنٹی لینڈ لارڈزم، زمین یا خود کاٹ کرو یا اپنے کسی بھائی کو دے دو، اس میں سے کوئی حصہ وصول کرنا حرام. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ ان کا تعلق ہے پورے معاشی نظام کے ساتھ، ان کا تعلق ہے پوری انسانی زندگی کے ساتھ، ان کا تعلق ہے امرہم شورا بینہم، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ مختار مطلق بن کر بیٹھ جائے. مسلمانوں کے معاملات جہاں تک تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا تعلق ہے، وہ تو حدود ہے کہ جن کی ہر ایک کو پابندی کرنی ہے، ان کے اندر امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے، کوئی اتھارٹیرینزم جو ہے اسلام میں جائز نہیں. یہ ہے وہ چیزیں کہ جن کا تعلق دین سے. اب آپ سوچئے کہ جب دین کو نافذ کرنا چاہیں گے تو جو نظام پہلے سے موجود ہے، فرض کیجئے کہ آج علماء سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور طے کر لیں واقعی اگر کہ مزارعت حرام ہے، سینٹر زمینداری کا نظام حرام ہے، تو سب سے پہلی جنگ کن سے ہوگی؟ ان کی زمینداروں سے نہیں ہوگی، وہ پسند کریں گے کہ وہ نظام ختم ہو جائے ان کا؟ کیا کیپٹلسٹ یہ پسند کرے گا کہ اس کا نظام جو ہے سرمایہ داری کا کوئی ایسے احکام نافذ کر دیے جائیں کہ اس سرمایہ داری کی جان نکل جائے؟ کبھی پسند نہیں کرے گا. وہ اپنے سر توڑ کوشش کریں گے کہ یہی نظام قائم رہے. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ لیبل بدل دیں گے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اسی شراب کے اوپر لیبل اگر شراب طہور کا لگا دیا جائے، وہی سود ہو اور اس کے کہہ دیا جائے کہ یہ اب سود نہیں رہا، کوئی نظام کے اندر بنیادی تبدیلی نہ آئے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ تبدیلی ہو رہی ہے، تو وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ حقیقی تبدیلی جب بھی لائیں گے آپ، وہ تو جو لوگ ان کے مفادات پر آنچ آتی ہے وہ کبھی اس کو گوارا نہیں. یہ ہے تین ذمہ داریاں، خود مسلمان بننا عملاً واقعتاً اور پوری زندگی، اسی کی دعوت دینا، دوسروں تک دین کو پہنچانا، اسی پیغام کو عام کرنا، اور نمبر تین دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا امکانی حد تک، اور اس میں اپنا جان اور مال کھپانا. ان تین ذمہ داریوں کے لیے تین چیزیں ہی لازم ہیں کہ اگر وہ ہوں گی تو یہ ذمہ داریاں ادا ہوں گی، ورنہ نہیں ہو سکتی. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، مطلوب وضو نہیں ہے، مطلوب تو نماز ہے لیکن نماز کی شرط ہے وضو، تو وضو بھی فرض ہو گیا نا. اسی طرح وضو کے لیے پاک پانی کا ہونا لازم ہے، پانی اگر پاک نہیں ہے تو وضو تو نہیں ہو سکتا، طہارت نہیں ہو سکتی، تو پاک پانی کی تلاش بھی لازم ہے. نہ ملے اس کی شرائط ہے، فقہا نے متعین کر دی ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کیجئے، لیکن مٹی بھی پاک ہونی چاہیے. تو ایک کے لیے دوسری چیز لازم، دوسری کے لیے تیسری چیز لازم. اسی طرح اصل فرائض تو کیا ہے؟ خود اللہ کے بندے بننا اور مسلمان بننا، حقیقتاً اور عملاً پوری زندگی اسی کے پیغام پر، اسی کے داعی، اسی کے مبلغ بن جانا اپنے معاشرے میں، اور اس دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے قائم اور نافذ اور برپا کرنے کی جدوجہد کرنا. اس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے جس کا نام ہے ہمارے دین میں جہاد، لیکن جس کو ہم نے بدقسمتی سے بالکل غلط مفہوم پہنا دیا. ہم نے جہاد کے معنی اپنے ذہن میں سمجھے جنگ، یہ بالکل ہی ہمارے تصور کو غلط کر دینے والی بات ہے. جہاد کے معنی کوشش اور کشمکش، کسی مقصد کے لیے جد و جہد کرنا، اور جد و جہد میں جو اس کے مقابلے میں رکاوٹیں ہوں ان سے نبردازما ہونا، ان کے خلاف زور لگا کر ان رکاوٹوں کو ہٹانا اور اپنے مقصد تک پہنچنا، یہ جہاد. اس جہاد کے بھی ان تینوں ذمہ داریوں کے ضمن میں تین مراحل ہو جائیں گے، مراتب ہو جائیں گے، مدارج ہو جائیں گے. خود مسلمان بننے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، کس سے؟ اپنے نفس سے. اسی لیے حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. حضور سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. ایک شخص ہے، صبح کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، اذان بھی سن لی ہے، تو اب یہ کس کی پکار ہے؟ اللہ کی پکار ہے نا. وہ جو اقبال نے کہا کہ نکلی تو لبے اقبال سے ہے، کیا جانیے کس کی ہے یہ صدا، پیغام سکون پہنچا بھی گئی، دل محفل کا تربا بھی گئی. تو مؤذن کی صدا ہے لیکن حقیقت میں پکار کس کی ہے؟ اللہ کی. ادھر سے اللہ کی پکار ہے، ادھر سے نفس یہ کہتا ہے کہ ابھی اور سو، پڑھ لینا اٹھ کر، ابھی مجھے آرام کی ضرورت ہے. یہ کشمکش ہو گئی کہ نہیں؟ اگر آپ نفس کے خلاف کشمکش نہیں کر سکتے، اسے اللہ کے حکم کا مطیع نہیں بنا سکتے، تو نماز پڑھ سکتے؟ ایک شخص رشوت لیتا ہے، اللہ کا حکم ہے حرام ہے، لیکن یہ کہ نفس تو کہتا ہے میری آسائشیں ہیں، میرا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، میرا جو ہے میں نے اپنا ایک معیار زندگی بنا لیا ہے، صبح کے وقت پراٹھے کے بغیر میرے بچے جو ہیں ناشتہ نہیں کر سکتے. اب اگر وہ رشوت چھوڑتا ہے تو پراٹھا کیا سوکھی نہیں ملتی؟ تو اب اس کو کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں اپنے نفس کے ساتھ؟ تو پہلا جہاد جو ہے، سب سے بڑا جہاد، وہ خود مسلمان بننے کے لیے حقیقتاً جہاد کرنا پڑے گا، اور یہ جہاد سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد. اسی کے لیے اقبال نے کہا کہ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ. جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کب کب ہی تاری ہوتی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے لازم کیا کچھ آ جاتا ہے انسان پر، اور وہ کتنا مشکل ہے اس پر پورا اترنا. دوسرے مرحلے میں آئیے تو دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی، صلاحیتیں لگیں گی، تب ہوگا یا گھر بیٹھے ہو جائے گا؟ وہی وقت وہی صلاحیت آپ لگائیں تو دنیا کما سکتے ہیں، پیسہ بنا سکتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، اس کا وقت جو ہے اگر وہ لگ رہا ہے اپنے کلینک میں تو چلیے وہ اپنے دل کو مطمئن کر سکتا ہے کہ میں خلق خدا کی خدمت بھی کر رہا ہوں، لیکن پیسہ بھی بن رہا ہے کہ نہیں ساتھ کے ساتھ؟ وہی وقت اگر وہ لگاتا ہے دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، دین کو پہنچانے میں، دین کے پیغام کو عام کرنے میں، تو اس کی وہ آمدنی میں کمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ معلوم ہوا کہ جان اور مال کھپانا، پھر یہ کہ دعوت کے لیے، یہ سوچئے کہ جہاں آپ کو عوام الناس تک دعوت پہنچانی ہے دین کی، خواص تک بھی پہنچانی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں تک بھی پہنچانی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ تعلیم یافتہ کو ایک عامی آدمی دعوت پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو بات نہیں کر سکتا، اس کا اشکال ہوگا، وہ اعتراض کرے گا، اس کے اپنے فلسفے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک ان فلسفوں کو آپ توڑ نہیں سکتے، ان کی کاٹ نہیں کر سکتے، ان کو دعوت نہیں پہنچا سکتے۔ لہذا ہر سطح کا آدمی درکار ہے، ہر صلاحیت کا آدمی درکار ہے، ہر شخص اپنے اپنے طبقے کے اندر اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا، تب وہ تقاضا پورا ہوگا۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، حضور نے فرمایا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی سطح کے مطابق کلام کرو۔ اگر ایک فلسفی کو ایک ان پڑھ جا کر تبلیغ کرنے لگے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فلسفی کے لیے فلسفی چاہیے، عوام الناس کے لیے عوام الناس چاہیے۔ اگر عوام الناس کو جا کے آپ فلسفہ پڑھانے لگیں گے تو بھی آپ کی یہ زیادتی ہو گئی، اور کسی فلسفی سے جا کر آپ عامیانہ گفتگو کریں گے تو مسکرا دے گا زیر لب، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو دونوں طبقوں کے لیے، اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ تین لیولز پر، بالحکمت والموعظت الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن، دلیل اور برہان کے ساتھ بھی، حکمت کے ساتھ بھی، وژڈم کے ساتھ بھی، عام واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے بھی۔ اچھا بات، اچھی نصیحت عوام الناس کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو بگڑے ہیں، جو ہمارے ہاں گمراہ جو گروہ ہیں، ان کی طرف سے مبلغین کی جو کھیپ کی کھیپ میدان میں ہے، جب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، قادیانی مبلغین کی اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو صرف قانون اور آرڈیننس بنانے سے ان کا راستہ آپ نہیں روک سکے، وہ تو دیمک کی طرح اندر ہی اندر جو ہے اپنی بات اب بھی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جان لیجئے کہ تین لیولز ہیں کہ جن پر دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ہر صلاحیت کے آدمی کی ضرورت ہے، اور وہ صلاحیت کا آدمی جو ہے ظاہر بات ہے کہ اپنا وقت اپنی جان لگائے گا تو دین کا حق ادا ہوگا۔ لہذا یہ دوسری سطح ہے، دین کی دعوت کے لیے جان اور مال کھپانا، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا دوسرا لیول ہے۔ اور تیسرا لیول ہے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ لیول جو ہے، اس پر تو انسان کو یوں سمجھیے کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے گا تو دین قائم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، دعوت و تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام 900 برس تک کرتے رہے، لوگ جو ہیں ان کو ساتھی نہیں ملے، لہذا اس سے آگے کوئی قدم نہیں اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی مل گئے، وہ ساتھی بھی کیسے، جان ساتھ، جنہوں نے تن من دھن سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انقلاب آ گیا، دین غالب ہو گیا، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت نوح کی کوئی کوتاہی یا کمزوری یا جو کوئی تقصیر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اللہ کے جل قدر پیغمبر تھے۔ لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر سے استعداد ہی ختم ہو چکی ہو، کوئی ریسپانس ہی نہ ملے، تو آگے کیسے کام کریں گے؟ اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ ساتھی ہوں، آوان و انصار ہوں، ہو بھی کمیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ، تن من دھن قربان کر دینے کے لیے تیار، ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں دینے کے لیے آبادہ، تب دین نافذ ہوتا ہے۔ اور اس کی ہمیں پوری شہادت مل جاتی ہے، کس سے؟ سیرت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور دین پھر اسی طریقے سے قائم ہوا تھا، اسی طریقے سے آج۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پھر جہاد، یہ بہت ہی کٹھن، اور اس جہاد کی ایک آخری منزل جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا بھی اس کا حصہ ہے، اس کے بغیر دین قائم نہیں۔ تو ایک چیز ہو گئی جہاد لازم، جیسے نماز کے لیے وضو لازم، تو ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ہر لحظہ جہاد ہے، صبح کو بھی جہاد ہے، اور رات کو بھی جہاد ہے، اور دن میں بھی جہاد ہے، اپنے نفس سے جہاد ہے، معاشرے سے جہاد ہے، شیطان سے مقابلہ ہے، پھر یہ کہ غلط نظریات سے تصادم ہے، اپنے دین کو پھیلانے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کے لیے جان اور مال کا کھپانا ہے، اور سب سے اوپر جا کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کا بول بالا کرنے کے لیے ایک منظم جد و جہد ہے۔ یہ سارے مراحل کس کے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ۔